لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الغرامي، يا إنسانا سنبري هوي دنيا اختلافات سے بھی لبریز دنیا ہے. آپ کو شاید ہی دو ایسے انسان ملیں جو ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھتے ہوں، بات بات پر اختلاف. کسی کو کوئی کھانا پسند ہے، دوسرے کو وہی کھانا بالکل پسند نہیں. کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے، دوسرے کو وہ رنگ بالکل اچھا نہیں لگتا. باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، اور یہ اختلاف کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. جو چیز بری ہے وہ ہے نزاع، وہ ہے جھگڑا، وہ ہے لڑائی. اختلاف انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو فکر سے نوازا ہے، سوچنے کی صلاحیت اور اجازت دی، تو جہاں فکر ہوگی، جہاں سوچا جائے گا، وہاں اختلاف بھی ہوگا. ہاں، اگر فکر پر پابندی لگا دی جائے، سوچنا منع کر دیا جائے کہ جو ہم نے کہہ دیا اسی کو آپ کو مان لینا ہے، سوچنا نہیں، تو صورت میں بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر سوچنے کی آزادی ہے، فکر کی پابندی نہیں ہے، تو یقیناً جب دو انسان سوچیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی سوچ یکساں ہو، دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچیں. اور اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اسلام نے سوچنے پر بہت زور دیا ہے، فکر. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے گویا جہنم کے لیے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا. جناتوں سے ہمیں بحث نہیں ہے، تو اپنی یہ جو ہے برادری کی بات کر رہے ہیں. فی الحال بہت سارے انسان جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ جہنم میں جانے کا سبب قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے اس لیے جہنم میں جائیں گے، روزہ نہیں رکھتے اس لیے جہنم میں جائیں گے، حج نہیں بجا لاتے اس لیے جہنم میں جائیں گے، قوم سزا نہیں کرتے اس لیے جہنم میں جائیں گے. نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا. جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے، جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، اس میں یہ استعمال نہیں کرتے. اسے یہ استعمال نہیں کرتے. جہنم میں جانے کا سبب فکر سے کام لے گا. یہ حدیثوں میں ہے کہ فکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک گھنٹہ سوچنا اور فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جناب عذر کے سلسلے میں ہے کہ کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر. جناب عذر کی سب سے بڑی عبادت بھی سوچتے تھے, سوچ کر کے عمل کرتے تھے. جو سوچ کر کے کام کرتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا, وہ شرمندہ نہیں ہوتا. جناب عذر نے سوچ کر کے کام کیا تھا, لہذا نہ دولت کا لالچ انہیں توڑ سکا اور نہ شدائد اور مصائب کی دھمکیاں انہیں توڑ سکی. جو فیصلہ کر لیا اور فیصلے پر جم گئے ابو ذر. بہر ابھی میرا موضوع فی الحال نہیں ہے, کبھی طور پہ سرچ کر رہا ہوں. تو انسان کو اللہ نے فکر سے نوازا ہے اور فکر کرنے کی اجازت ہی نہیں حکم دیا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفکر, تدبر, تفکر کی لفظیں استعمال ہوئی ہیں. افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, ام علی قلوب الاقوال, مختلف جگہوں پر سوچنے. جب انسان سوچتا ہے, آج دنیا کی مصیبت یہی ہے کہ لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہے. اگر انسان سوچ کر کے عمل کرے, اگر اسرائیل سوچ کر کے غزہ پہ حملہ کرتا تو کبھی نہ کرتا. زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ انسان یا تو سوچتا نہیں ہے, فکر نہیں کرتا ہے, اور یا جو فکر کا نتیجہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. بہت سے افراد سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, ایک صحیح نتیجے پر پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن نفس ان کو اس پر عمل نہیں کرنے دیتا. ہوائے نفس عمل نہیں کرنے دیتی. تو انسان کو اللہ نے سوچنے کی آزادی دی ہے. جب سوچے گا تو ہو سکتا ہے کہ چاہے کتنے اچھا انسان کیوں نہ ہو, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو برادری کے فتاوے میں اختلاف مل جاتا ہے. اگر نہ سوچتے تو ظاہر ہے تو پہلے والے نے کہی تھا, کہا تھا بھائی دوسرا والا آ کے کہے تھا سائن کر دیتا اسی کے اوپر. پھر وہ پہلے کا مرجع کہہ چکا, اسی کو ہم بھی ایکسپٹ کرتے, قبول کرتے ہیں. بعد والا بھی یہی کرتا, بعد والا بھی یہی کرتا. لیکن چونکہ ہر فقیر اپنے طور پر مستقل طور پر سوچتا ہے, غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, حدیثوں میں, آیتوں میں جو اصول استنباط ہیں ان میں غور و فکر کرتا ہے, اس کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور نتیجے پر پہنچے. پہلے اس اختلافات سے بھری ہوئی دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جن میں سب متحد ہیں, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. جاہل ہو, عالم ہو, مومن ہو, مشرک ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, کالا ہو, گورا ہو, یورپ کا رہنے والا, ایشیا کا رہنے والا, سارے انسان اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے. انہیں نادر چیزوں میں سے جس میں سب کو اتفاق نظر ہے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کو گھاٹا پسند نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان, کسی بھی جگہ کا رہنے والا انسان ہو, اسے نقصان پسند نہیں ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں فائدہ چاہتا ہے, گھاٹا نہیں چاہتا, فائدہ چاہتا ہے ہر انسان. ہم نے تو کسی ایسے بزنس مین کو نہیں دیکھا جو شب و روز اپنے کاروبار میں غرق ہو دکان پر صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے. کاہے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کاروبار میں گھاٹا حاصل کرنے کے لیے. دیکھا ہم نے آج تک کسی ایسے طالب علم کو نہیں دیکھا جو شب و روز تعلیم میں مشغول ہو فیل ہونے کے لیے. دیکھا آپ نے؟ ہم نے آج تک کسی ایسے کسان کو نہیں دیکھا جو کھیت میں محنت کر رہا ہے فصل کے خراب ہونے کے لیے. جس کسان کو دیکھا اس کی خواہش کیا ہے؟ ہماری فصل اچھی سے اچھی ہو. جس تاجر کو دیکھا، جس کاروباری کو دیکھا، جس دکاندار کو دیکھا، اس کی خواہش یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ تو ہر انسان کی خواہش یہی ہے، البتہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواہش ہے وہ پوری بھی ہو جائے، چاہت کافی نہیں ہوتی ہے، چاہنا ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے، بلکہ انسان جو چاہتا ہے اسے مناسب سمت میں عمل کرنا ضروری ہے نا۔ اور جس نے بھی جنگ خیبر سنا ہوگا، فرار کا مانا تو جانتے ہی ہے، جنگ خیبر میں تو خوب سنا ہوگا فرار، آپ اللہ اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگنے والا، فرار نہیں بھاگنے والا۔ اس نے کہا میرا نام فرار ہے۔ ملا رمضانی نے ایک جملہ کہا، کس سے بھاگ رہا ہے؟ ام من اللہ ام من رسولہ، اللہ سے بھاگ رہا ہے یا اس کے رسول سے بھاگ رہا ہے؟ اس ایک جملے نے اس کے اوپر جو اثر کیا، فوراً وہی جو پروت دہرانے لگا، ام من اللہ ام من رسولہ، ام من اللہ ام من رسولہ، پلٹ کر کے گھر آیا، صبح سے شام تک یہی اس کے زبان پر جملہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ سے بھاگ رہے ہو یا اس کے رسول سے بھاگ رہے ہو؟ کس سے بھاگو گے؟ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ آخر ایک دن پلٹ کر کے اس کے پاس آنا ہے، الیہ راجعون۔ رات بھر آنسو بہاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، صبح کو انتقال ہو گیا۔ آخوند حمدانی جب آپ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں، درس دینے کے لیے، درس اشتہار دیتے تھے، جو فقیر تھے، مرجع وقت تھے، سارے طلبہ درس کے منتظر ہیں، آخوند آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا، آج درس سے چھٹی، اور سب چلیں گے اس کے تشییع جنازہ میں۔ کس ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے؟ ولی خدا ایسا گمنام تو نہیں نہ ہوگا؟ چلو ہمارے ساتھ چلو، شاگردوں کو لے کے چلیے، اور جا کر کے گھر کے سامنے رکے، تعجب ہوا، یہ تو فرار کا گھر ہے، یہاں جا کر میں آئے ہیں۔ تقل باب کیا، پتا چلا ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ پوچھا حالت کیا تھی؟ گھر والوں نے بتایا کہ رات بھر یہ روتا رہا، رات بھر روتا رہا۔ ایک شب توبہ کر کے گنہگار کے ولی خدا بن گئے۔ بس احساس سے گناہ ہو جائے نا، اصل چیز ہے احساس کا ہو جائے۔ دیکھیے اسلام میں دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان موت سے ایک سال پہلے اگر توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمائے ایک سال تو بہت زیادہ ہے، ایک مہینہ پہلے اگر انسان اپنی موت سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر معصوم نے کہا ایک مہینہ بہت زیادہ ہے، ایک ہفتہ پہلے۔ پھر کہا ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے، ایک دن پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، بلکہ ایک لمحہ پہلے بھی انسان اگر صرف کے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا تب نہیں، پھر نہیں، جیسے فرعون ڈوبنے لگا، کامن تو ایمان لایا، اب آیا الان، اب تک تو تم اکڑتے پھر رہے تھے، اب نہیں۔ تو اللہ نے در توبہ کو کھولا ہے، مگر توبہ کون کرے گا؟ جسے احساس گناہ ہوگا وہی تو توبہ کرے گا۔ ارے حرم کو احساس ہو گیا، توبہ کر لیا، پھر بلا تو آخر تک احساس نہ ہوا۔ کیا فرق ہے حر اور ہو اس میں؟ فارمولا اور ہور میں فرق یہی تو ہے نا، گناہ کا احساس تھا۔ کتنے کربلا میں آئے تھے جو ثواب سمجھ کے آئے تھے، جو ثواب سمجھ، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے ہیں، آج جو طالبانی ہوتے ہیں کیا ہیں، دھماکے کر رہے ہیں امام باڑوں میں، مسجدوں میں، زائروں کے درمیان، عزاداروں کے درمیان، یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب ان کا کوئی پکڑ جاتا ہے اور اپنے حملے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، یہی ہم نے عراق میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی یہی سنا، گرفتار ہوا کہ جلدی ہم کو مارو، ختم کرو، کیوں؟ رسول اللہ کے ساتھ ہمیں کھانا کھانا ہے۔ وہ اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اسے ثواب سمجھ کے گناہ کرتا ہے، احساس گناہ کا ختم ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. جناب یعقوب کے بیٹوں نے ایک دفعہ جناب یعقوب سے کہا کہ بابا ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ کا شکر ہے انہیں ابھی گناہ کا احساس تھا، احساس نہیں مٹا تھا. اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جناب یعقوب نے کہا کہ اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کیوں نہیں عذاب کیا، ہم کیا جانے. کہی بابا آپ کا تو رشتہ ہے خدا سے، آپ کے تو رابطہ ہے خدا سے، آپ پوچھئے کہ اس نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا. جناب یعقوب نے جو ہے مناجات کی کہ بارے الہ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں ہوا. قدرت کا جواب آیا، یعقوب غور سے سنیے اسے، اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے گا. یعقوب ہم عذاب کر چکے ہیں، وہ ابھی بھی مبتلائے عذاب ہیں، انہیں احساس سے عذاب نہیں، وہ اس وقت بھی عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے. کا پالنے والے جہاں اتنا بتائے بتاتے وہ عذاب ہے کیا، کیونکہ بچے پلٹ کے پوچھیں گے نا کہ بابا وہ کون سا عذاب ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. جواب ملا، یعقوب اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں دنیا کی ہر چیز میں لذت ملتی ہے سوائے ہماری یاد کے. انہیں دنیا کے ہر کام میں لذت ملتی ہے سوائے ہماری یاد کے. ہمارا ذکر جہاں آتا ہے، ہماری یاد جہاں آتی ہے، ہماری عبادت جہاں ہوتی ہے، وہاں ان کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. نماز پڑھتے ہیں مجبوراً، اگر اعلان کر دیا جائے کہ آج سے نماز واجب نہیں، عید منائی جائے گی، اعلان کر دیا جائے کہ روزہ واجب نہیں رہ گیا، ہم لوگ کا حال یہی ہے نا بھائی. ایک وہ تھے جنہوں نے جو ہے شب عاشور امام حسین نے کیا کہا تھا، انی احب الصلاۃ. ایک شخص ان سے مہلت لے لو کاہے کے لیے، مجھے عشق ہے نماز سے. ہم تو مجبوری کی نماز پڑھتے ہیں نا، اور حسین عشق کی نماز پڑھتے تھے. بھیا عباس ہمیں محبت ہے نماز سے، محبت اور چیز ہے اور ایک فریضہ سمجھ کے انجام دینا اور ہے. یعقوب اس سے زیادہ اور عذاب کیا ہوگا، تمہیں ہر چیز میں لذت ملتی ہے. بعض لوگ آپ کو ایسے ملے، ہمیں تو کافی ملے ہیں کہ صاحب آج رات میں ایک ایسا ناول ہاتھ لگ گیا تھا کہ اتنا دلچسپ تھا، جب تک ختم نہ کر لیا اسے رکھا نہیں، پوری رات گزر گئی جب تک اسے ختم نہیں کر لیا سوئے نہیں. انہیں کے ہاتھ سے ذرا قرآن تھما دیجیے، نیند آتی کہ نہیں آتی ہے؟ آدھا بارہ پڑھتے پڑھتے خراٹے آنے لگیں گے، اکتاہٹ. دعا ہے، بڑی لمبی دعا ہے، جو وہ پیش گن کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں. 500 صفحے کے ناول پڑھ لینے والے 5 صفحے کی دعا پڑھتے ہیں، کیا چیز ہے؟ کہیں عذاب تو نہیں ہے؟ کہیں ہم عذاب الہی میں جو ہے وہ گرفتار تو نہیں ہے؟ تو میرا ایک گناہ ہے اور ایک احساس ہے گناہ نہ ہونا. ہم فعل حرام انجام دیں اسے حلال سمجھ کے، مستحب سمجھ کے. پیغمبر اسلام نے اس منزل کی طرف اشارہ کیا اپنی ایک حدیث میں، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کو خطاب کر کے کہتے ہیں کیفا بکم. بڑے غور سے سنیے گا اس حدیث کو، بڑی پیاری حدیث ہے، شاید ہماری زندگی کی عکاسی ہے اس کے اندر، اس آئینے میں شاید ہمیں اپنی تصویر نظر آ جائے. کیفا بکم اذا رأیتم کیفا بکم اذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر. اے میرے اصحاب باوفا، تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے جوان فاسق ہو گئے ہیں، تمہاری عورتیں فاسق ہو گئی ہیں،
اور تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرأت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے سکو اور برائی سے روک سکو. معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، سماج میں گناہ ہو رہا ہے، ہم ابھی گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں کہ کام برا ہے، لیکن جب کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے ہمیں روکنے کی ہمت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کام اچھا ہے، لیکن اس اچھے کام کی طرف کسی کو بلانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. اب اسلام میں اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم تہمت نہ لگائیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، ہم یہ جو ہے پردہ کر لیں، حجاب کر لیں. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے، نہ ہم خود غیبت کریں گے نہ دوسروں کو غیبت کرنے دیں گے، نہ ہم خود جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ بولنے دیں گے. ہماری ذمہ داری تنہا اتنی نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کر لیں، نہیں. اگر آپ نے علم کو اچھا سمجھ کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت علم دیں. بات کریں ٹھیک ہے، ہمارا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، ہماری بیٹی اگر حجاب نہیں کرتی تو نہیں، ہم تو کر رہے ہیں حجاب. ایسے بات دفعہ دیکھا جاتا ہے، ماں بوڑھی ماں حجاب میں ہے جہاں، بیٹی جو ہے بے حجاب، جبکہ عمر کا ایک حصہ وہاں آ جاتا ہے جہاں حجاب ثابت ہو جاتا ہے، پردہ رہی نہیں جاتا. سن ریاض کو پہنچنے کے بعد تو عورت کا پردہ واجب نہیں رہ جاتا. جن پر واجب نہیں ہے وہ تو حجاب کر رہی ہے، جن پر واجب ہے ان کا حجاب ہے. کیوں آپ اپنی بیٹی کو منع کیوں نہیں کرتے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اب ہر انسان کو تو آزادی ہے، کسی کے پرسنل لائف میں دخل دینے کا کسی کو حق کیا ہو؟ عام طور سے ہم یہ تو بیان کرتے ہیں نا، پرسنل لائف میں ہمیں دخل دینے کا کیا حق ہوتا ہے؟ ان کی مرضی، ان کی قبر میں ہم تھوڑی جائیں گے، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. مگر یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، اچھا جی انسانی نظریہ بھی نہیں ہے، یہ انسانی نظریہ ہے. یہی والدین جو اپنے سوتے ہوئے بچے کو نماز سے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں کہ سونے دو بچارا، سونے دو سونے دو، اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، پھر بھی سونے دو. کہتے جی ہم تو یہ جو ہے لیبرل ہیں، ہم تو لیبرل ہیں، ہر انسان کو اپنے دور میں جینے کا حق ہے، جیسا وہ چاہتا کرتا، وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے روز اپنا رکھے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے ٹوکنے والے؟ کیا بات ہے، میں فلسفے کے قائل ہیں. اگر آپ کا بچہ امتحان کے زمانے میں کہتے ممی ڈیڈی میں امتحان نہیں دینا چاہتا، آج میرا موڈ نہیں امتحان میں جانے کا، آپ کیا کریں؟ ہاں بیٹا سوتے رہو، کوئی بات نہیں، یہی کرتے ہیں. واقعی یہ ہزار بہانے، ہزار طریقے، ہزار کوششیں کرتے ہیں کہ بچہ امتحان دینے جائے. اگر بچہ کہہ رہا ہے آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، آپ چھوڑ دیتے ہیں اسے، یہ اسکول اسے کیا دے دے گا؟ کبھی اسکول اگر دے دے گا ڈگری مل جائے گی، جاب اچھی ملے گی، کئی سال کے لیے جاب اچھی ملے گی، اگر مل گئی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، یہی تو ہے نا، 40 سال 50 سال اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ بچے کو مجبور کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے، آپ بچے کو مجبور کرتے ہیں اپنا ہوم ورک کرو، آپ بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ تم امتحان دینے جاؤ، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت و جہنم کوئی 10-20 سال کا رشتہ تو نہیں نا بھائی، 10-20 سال کے قصے کے لیے تو آپ اپنے بچوں کو مجبور کر دیتے ہیں، وہاں بھول جاتے ہیں کہ ہم تو یہ جو ہے لیبرل ہیں، ہم سے کیا مطلب، بچہ اسکول جائے چاہے نہ جائے، بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہاں کیوں آ کر کے آپ کو اپنا یہ جو ہے لیبرلزم یاد آ جاتا ہے، یہاں کیوں یاد آ جاتا ہے آپ کو کہ جی ہم سے کیا مطلب، ہم دوسرے کے معاملے میں چوں ٹانگ اڑائے، آپ ٹانگ نہیں اڑاتے، واقعی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے. فرض کیجیے خدا نہ خاصتا ایک کنواں، ہر ایک بچہ کنویں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، آپ روکیں گے نہیں روکیں گے؟ نہیں روکیں گے. اور اگر آپ نے نہ روکا اور بچہ कुएं में गिर गया, जो सुनेगा वो आपको क्या कहेगा, तारीफ करेगा या लानत भेजेगा आपके ऊपर। बच्चे के माँ बाप आए, बच्चा ढूंढते ढूंढते, मेरे बच्चा कहाँ, कहने के वो कुएं में है। आपको कैसे पता, कजी मेरे सामने गिरा है, आपके सामने गिरा है, आपने रोका नहीं इसे, नहीं जी मुझसे क्या मतलब, मैं दूसरे के मामले में कौन टांग आने वाला, वो गिरेगा टांगे उसकी टूटेगी, हमारा क्या जाएगा, हम भी बोले हम दूसरे के मामले में क्यों टांग अड़ाए, क्या यही होता है हमारा जवाब, और अगर हमने जवाब दिया क्या समाज इस जवाब को सुन करके खामोश रहेगा कि हमारे मुंह में थूकेगा। कुएं में गिरना ज्यादा मुश्किल है या जहन्नम में गिरना ज्यादा मुश्किल है। हम एक इंसान को देख रहे हैं वो जहन्नम की तरफ जा रहा, गिर रहा है जहन्नम अभी, गुफ्तगू यही हो रही है ना कि हम गुनाह को गुनाह अभी समझ रहे हैं, अभी अभी ये मरहला है, जो आएगा वो मरहला जहां गुनाह गुनाह ही नहीं रह जाएगा। पैगंबर फरमाते हैं मेरे असहाबे बावफा तुम्हारा क्या आलम होगा उस वक्त जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारा समाज तुम्हारा माशरा फासिद हो गया है, औरतें फासिद हो गई हैं, जवान फासिद हो गए हैं, और तुम में इतनी अखलाकी जुरअत नहीं बची है कि तुम किसी को अच्छाई की दावत, अभी अच्छाई को अच्छा समझते हैं बुराई को बुरा समझते हैं, कौन है जो ये नहीं समझता है कि बेगुनाह बच्चे को कत्ल करना बुरा है, कौन नहीं समझता, कौन नहीं समझता है बेगुनाहों के ऊपर बमबारी करना, उनके ऊपर हमले करना ये एक गलत काम है। मैं कितनी जबानें हैं जो इसके खिलाफ खुल रही है, आज गजे के अंदर जो है वो बच्चों को का कत्लेआम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। यूएनओ का खुद नंबर बयान कर रहा है कि तकरीबन 40% मरने वाले बेगुनाह बच्चे हैं, मगर क्या कर रहे हैं, बोलने की हिम्मत है, बेगुनाहों का कत्लेआम जो है मुनकर है या नहीं है। अभी वो नहीं, कोई नहीं कहता कि जी बच्चों को मारना अच्छा है, मगर रोकने की हिम्मत नहीं है। गुनाह सिर्फ जो है वो नमाज ना पढ़ना ही गुनाह नहीं है, इबादत कर लेना ही गुनाह नहीं है, ये सब भी जो है गुनाह है, ये भी जो है मुनकर है। जुल्म से रोकना मारूफ, जुल्म करना मुनकर, हम जुल्म होते देख रहे हैं और हमारे सांस भी नहीं निकलती। जबान खुलने की तो बात ही अलग है, हम इतने पस्त हो गए हैं, इतने गिर गए हैं, एक जो है मीटिंग करने को भी तैयार नहीं होते। अरब लीग की जो मीटिंग हुई है लंडी लूनी मीटिंग हुई, यही वह बोले कि कोरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आने को भी तैयार नहीं है, बहस करने को भी तैयार नहीं है। कई हवेको मेदा फसद निशा हुकुम फसा का शबाब हुकुम वलम तमरु बिल मारूफ वलम तन हो आने मुनकर, ये मेरे असहाबे बावफा उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारे औरतें फासिद हैं, तुम्हारे जवान फासिद हैं, और तुम्हारे अंदर इतनी अखलाकी जुरात बाकी नहीं बची है कि तुम नेकी की दावत दे सको और बुराई से रोक सको। असहाब ने कहा पीला या रसूल अल्लाह यकून जालिक, ये अल्लाह के रसूल क्या ऐसा भी अंधेर होगा, बड़े भोले भाले थे, ऐसा भी अंधेर होगा, हम देख रहे हैं कि लोग गुनाह कर रहे हैं उन्हें नहीं रोकेंगे, हम देख रहे हैं कि फला अमल अच्छा है हम उन्हें नहीं, भला ये मुमकिन है कि हम मस्जिद में जाएं और अपने पड़ोसी को न बुलाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भला मुमकिन है कि हम नमाज के लिए जा रहे हैं और अपने साथी से न कहें चलो नमाज पढ़ो, ये भला मुमकिन है कि हम देखें कि हमारा साथी गिबत कर रहा है, तोहमत लगा रहा है, झूठ बोल रहा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ये भला हो सकता है। पैगंबर ने फरमाया नाम व शर मिन ज़ालिक, हां होगा इससे भी बदतर होगा, या रसूलुल्लाह इससे बदतर क्या हो सकता है, कैफा तकुम इज़ा अमरतुम बिल मुनकर व नहैतुम अनिल मारूफ, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा जब तुम लोगों को बुराई की दावत दोगे और अच्छाई से रोकोगे। पहला मरहला वो था कि बुराई से रोक नहीं रहे, बुराई की दावत भी नहीं देते, अच्छाई की दावत नहीं देते हैं, अच्छाई से रोकते भी नहीं है। दूसरा मरहला वो मरहला है समाज इतना गिर जाएगा, इतना पस्त हो जाएगा समाज कि लोग बुराई की दावत देंगे अच्छाई से रोकेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन किसी से अगर उस काम करने को कहिए, नहीं 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 वो काम, छोटी सी मिसाल दे दे सामने की, अभी भी इल्म-ए-दीन अच्छा है या बुरा है? हमारा समाज क्या समझता है, इल्म-ए-दीन का हासिल करना अच्छा है या बुरा? जिससे कुछ अच्छा ही कहेगा, बुरा तो नहीं कहता। अभी तो उलमाए दीन का एहतराम किया जाता है, बात माने ना माने अलग से बात है, लेकिन बहरहाल कोई आलिम-ए-दीन आ जाता है तो है एहतराम किया जाता है। एक डॉक्टर भी आ जाता है, एक इंजीनियर भी आता है, एक आलिम-ए-दीन भी आता है, लेकिन आलिम-ए-दीन के साथ बताओ, अलबत्ता आलिम-ए-दीन उससे सूए इस्तेफादा करे, नाजायज फायदा उठाए, वह कलर का चैप्टर रहता है, लेकिन आमतौर से माशरे में समाज में इल्म-ए-दीन को अच्छा माना जाता है ना, अच्छा। अच्छा एक बच्चा है जिसने 10+2 जो है वो 90% मार्क्स से पास कर लिया, बड़े अच्छे मार्क्स, आमतौर से 90% मार्क्स जो है वो अच्छे माने जाते हैं, 90% अगर उसको 10+2 में मिल गए हैं तो तमाम कॉलेजों में उसके लिए एडमिशन के लिए रास्ता खुला हुआ है, ये जो है मेडिकल में जाना चाहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहे, उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, यही है ना। अब ये जवान जिसने 10+2 में 90% मार्क्स लिए हैं, अगर वो आता है अपने चचा के पास, मामू के पास, सालू के पास, फूफा के पास, भाई के पास मशवरे के लिए आता है, आप ये बताइए कि मैं इल्म का कौन सा शोभा अख्तियार करूं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आईटी में चला जाऊं, बिजनेस में चला जाऊं, मशवरे के लिए आता है और कहता है कि मेरा राय तो यह है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हौज़े इल्मिया पर चला जाऊं, मैं आलिम-ए-दीन बन जाऊं, मैं चला जाऊं किसी जो है मदरसे में इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए। सच बताइए कि हमारे समाज में उसको क्या जवाब दिया जाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, अरे मियां अगर फेल हो गए हो, अगर फेल हो गए होते तो ठीक है, सोचा नहीं जाता तुम चले जाते वहां पर, तुम्हें तो कोई भी शोभा को अपना सकते हो, जबकि अस्किया इल्म-ए-दीन को क्या समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा नहीं समझते हैं। हमें बताइए समाज की वाकईयत है या नहीं, हौसला अफजाई की जाती है या हौसला निकली की जाती है? सुना था ना कि जॉब होकर के कभी गेहूं नहीं काट सकते, यहां आके ये बात गलत साबित होती है, फेल हो जाती है। हम यहां पर जॉब होकर के गेहूं काटना चाहते हैं, एक आलिम-ए-दीन से तवक्को क्या है समाज को, एक आलिम-ए-दीन से तवक्को ये जब भी से जो सवाल करें फौरन जवाब दे दें, और अगर कहीं आलिम-ए-दीन ने कह दी मुझे नहीं मालूम, कैसे ये कैसे मौलाना है, इनको पता ही नहीं, आप भाई ये जो है केमिस्ट्री के माहिर से, जो है मैथ के माहिर से, फिजिक्स के माहिर से अगर कोई सवाल करे और मुझे कह दे मुझे नहीं मालूम, उसको यह माना जाता है, ठीक है उसको नहीं मालूम, लेकिन एक आलिम-ए-दीन से, वो भी दुनिया जहां के सवाल उसकी फील्ड से मुताल्लुक हो ना हो, हर सवाल, और अगर कहीं उसको जवाब नहीं आया, तवक्को ये है कि आलिम-ए-दीन हमारा आलिम-ए-कुल हो, और आलिम बनाने के लिए जो जहन भेजेंगे वो कैसा जहन भेजेंगे, तो हुआ ना जॉब होकर के गेहूं काटना, जॉब होकर के गेहूं काटना, तो पैगंबर फरमाते तुम्हारा क्या आलम होगा उस वक्त जब तुम बुराई की दावत दोगे अच्छाई से रोकोगे, किला या रसूल अल्लाह या खूनो जाले, तो लोगों ने कहा या अल्लाह के रसूल क्या ऐसा अंधेर, अब चलिए पहली बात तो कुछ आपने कह दिया, इतना इतना गिर जाएंगे, अच्छाई की दावत नहीं दिया था, चलो नहीं दिया, बुराई से नहीं रोका था, अब उल्टा मामला, बुराई की दावत देंगे अच्छाई से रोकेंगे, काला नाम रसूल खुदा ने फरमाया हां व शर मिन ज़ालिक, इससे भी बदतर दौर आएगा, इससे भी बदतर दौर आएगा। अभी तक क्या है, पहले दौर में यह था कि हमें मालूम है यह काम अच्छा है, खुद करते हैं मगर दूसरों को नहीं बुलाते, हम जानते हैं कि यह काम बुरा है, खुद नहीं करते हैं मगर दूसरों को उससे मना नहीं करते, अपने यहां हम झूठ नहीं बोलते, हम ये बात नहीं करते, हम तो हमद नहीं लगाते, मगर दूसरे करते हैं तो करने, हम इल्म हासिल करते हैं, दूसरे नहीं करते तो ना करें हासिल, जाहिल पड़े हैं तो पड़े रहे। दूसरा मरहला यह था कि नहीं, अब बुराई की दावत दे रहे हैं मगर बुरे को बुरा समझते हैं, अच्छे को अच्छा समझ के उसे रोक रहे हैं, تیسرا مرحلہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، پیغمبر نے فرمایا شر من ذلک، اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا. وہ اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکرا معروفا. تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تم یہ دیکھو گے کہ برائیوں نے اچھائی کا لباس پہن لیا ہے، برائیاں اچھائی بن گئی ہیں، اچھائیاں برائی بن گئی ہیں، گناہ کی چیزیں جو ہیں قابل فخر بن گئی ہیں، اور تو قابل فخر چیزیں تھیں اس کے اوپر اب مومن شرمندہ ہونے لگا ہے. یعنی اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ گناہ کو ہنر سمجھا جانے لگا، آرٹ سمجھا جانے لگا گناہ کو. کیا ہم اس دور میں داخل نہیں ہو گئے ہیں؟ اس تیسرے دور سے ہم نہیں گزر رہے ہیں؟ ہمارا سماج کا اتنا پست نہیں ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لے لیجیے. آج سے 25-30 سال پہلے کچھ کام ایسے تھے، کچھ عمل ایسا تھا کہ اگر اس کی نسبت کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی طرح دے دی جاتی تھی تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا، جان دینے جان لینے کو تیار ہو جاتا تھا. تم نے میری ماں کی طرف یہ نسبت دے دی، میری بیٹی کو یہ کہہ دیا، آج خود فخر کر رہا ہے. نام لے لو اس گناہ کا. آج سے 25-30 سال پہلے اگر کسی کے کہہ دیتے تمہاری ماں رقاصہ ہے، تمہاری بہن ڈانسر ہے، تمہاری بیٹی ناچتی ہے، تو کیا عالم ہوتا تھا؟ اس کو برداشت کر پاتا تھا؟ آستینیں الٹ جاتی تھی، اپنی جان بھر لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتا تھا. آج باپ فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی ڈانس کمپٹیشن میں اول آئی ہے. یہ میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، مسلمان خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، سادات کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. آج میری بیٹی کا ڈانس کمپٹیشن ہے، آج مجھے وہاں جانا ہے، اسکول میں فنکشن ہے. اب اسکولوں میں یہ جو ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام پہ ہوتا کیا ہے؟ جتنا اچھا اسکول ہے اتنی وہاں یہ چیزیں ہیں نا. چھوٹے بچے تھے، 4-5 سال کے بچے تھے، 4-5 سال کے بچے کو وہیں سے جو ہے سکھایا جاتا ہے، اس کو وہیں سے آمادہ کیا جاتا ہے. اور آ کر کے ماں باپ اب فخر سے بیان کرتے ہیں، وہ جو انعام ملا ہے، فوٹو لگا ہے، شیلڈ لا کر کے سجاتے ہیں. یہ کاہے کی شیلڈ ہے بھائی؟ کس چیز کا انعام ہے؟ جی بچی کو ڈانس میں ملا ہے. تو آگے نا وہ دور، سیاسی وسائل میں وہی چیزیں ہیں. کل قتل کر کے لوگ شرماتے تھے، آج تو فخر سے بیان کرتے ہیں، کارپیٹ بمپنگ کر رہے ہیں، چھپاتے بھی نہیں. ہاں ہاں ہم نے کیا، افغانستان کے اوپر اس طرح ہم نے کیا بم بھری، عراق پہ ہم نے اس طرح سے کیا بم بھری، اتنے لوگوں کو مار دیا. فلم بھی دکھا رہا ہے، اپنے ہی ٹیلیویژن کے اوپر دکھا رہے ہیں. کیوں؟ ایک مجرم کو ہمیں پکڑنا تھا، تو اتنے بے گناہ تو ٹھیک ہے، وہ مر گئے تو مر گئے. نہیں، اب بے گناہوں کا قتل جو ہے عیب نہیں رہ گیا. قرآن کہتا ہے یہ ہے سب سے گھاٹے. سرین اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں جو گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کر رہے ہیں، برائی کرتے اچھائی سمجھ کے. کیوں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ اگر برائی کا احساس رہے گا تو ایک دن توبہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ احساس ہی ختم، خدا نہ کرے کہ ہمارے درمیان سے احساس ختم ہو جائے. جب یہ احساس ختم ہونے لگتا ہے تب وہ مقام ہے جہاں انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس برائی کے خلاف میدان میں آ جائے، چاہے سر ہی کٹانا ہو جائے. حسین ابن علی نے اگر سن 60 اور سن 61 میں اگر اقدام کیا تھا تو حالات کچھ یہی تھے، حرام کو حلال سمجھا جا رہا تھا. جب لشکر حر کا مقابلہ ہوا تھا امام حسین کا، یہی تو کہا تھا نا کہ سمعت رسول اللہ یقول من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعهد اللہ مخالفا لسنت اللہ ولم يعمل علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان يدخله مدخلا.
جب بھی کوئی دیکھے کہ کوئی حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، ایک دفعہ حرام کو حرام سمجھ کے انجام دے رہا ہے، وہ منزل نہیں ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دین مٹ رہا ہے. دین مٹتا اس وقت ہے جب گناہ ثواب بن جائے، برائیاں اچھائی بن جائے. ایک دفعہ برائی ہے مگر برائی کو لوگ برائی سمجھ کے برائی کر رہے ہیں، یہاں دین باقی رہے گا، یہ گنہگار ہے. جب یہ منزل آ جاتی ہے پھر ایسے موقع کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ خون بہے گا، جانے جائیں گی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی جائیں گی، نہیں، کوئی بھی قربانی دی جائے. یہ وہ منزل تھی جہاں پہ آ کر کے حسین ابن علی کہتے ہیں انکان دین و محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف و خذینی. اب یہ مرحلہ خاموش رہنے کا نہیں ہے، جب سماج اتنا گر جائے، جب معاشرہ اتنا فاسد ہو جائے کہ اچھائیاں برائی بن جائیں، برائیاں اچھائی بن جائیں، حرام خدا حلال ہو جائے، حلال خدا حرام ہو جائے، تو یہ وہ موقع ہے جہاں جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے، عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اگر دین محمد کی بقا کا انحصار میرے قتل پر ہے، اے تلواروں آؤ آگے بڑھو. کس کے قتل کے لیے؟ کسی معمولی انسان کے لیے؟ نہیں نہیں، وہ جو راکب دوش رسول ہے، وہ جو پروردے آغوش بدول ہے، وہ اپنی جان دینے کو جب تیار ہے تو ہما شما کی کیا ضرورت بات رہتی ہے، ہم آپ کی کیا جان کی اہمیت رہ جاتی ہے، ہماری ذمہ داری پھر کیا بنتی ہے؟ اور جان ہی نہیں عزیزو، مال بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن مال سے زیادہ جان ہے. انسان بڑی کوششوں سے مال کو اکٹھا کرتا ہے لیکن اس کی جان پہ بن آئے تو سارے کا سارا مال دینے کو تیار ہو جاتا ہے نا. خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے پاس جو $10,00,000 ہے پورے کے پورے دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں بھائی ہم کو اپنا علاج نہیں کرانا، $10,00,000 نہیں خرچ کریں گے، ایسا کرتے ہیں پورے کا پورا دینے کو آتا، ادھار کر کے دینے کو تیار ہی ہوتا ہے نا. مال سے زیادہ جان پیاری، اور جان سے زیادہ اولاد، اور اولاد سے زیادہ عزت پیاری ہوتی ہے. جب عزت کی بات آ جاتی ہے تو انسان جان کی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ہر چیز سے زیادہ عزت پیاری ہے. حسین ابن علی نے بقائے دین کے لیے مال قربان، جان قربان، اولاد قربان، عزت بھی قربان. امام کا کربلا میں ایک نعرہ تھا الموت اولا من رکوب العالی، ایک شعر پورا ہے، اس کا ایک مصرع عام طور سے پڑھا جاتا ہے، دوسرا مصرع نہیں پڑھا جاتا. الموت اولا من رکوب العالی، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. اس کے بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں والعار اولا من دخول الناری، اور ذلت جہنم میں جانے سے بہتر ہے. جہنم میں جانے سے ذلت برداشت کر لینا بہتر ہے. حسین ابن علی جب کربلا میں بقائے دین کے لیے آئے تو قربانی کا موقع آیا، صرف مال قربان نہیں کیا، صرف اپنا وطن نہیں چھوڑا، نانا کی لہر نہیں چھوڑی، ماں کی تربت نہیں چھوڑی، صرف اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مداحل کو قربان نہیں کیا، صرف زینب کے لاڈلوں کو قربان نہیں کیا، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی قربانی دی ہے حسین نے جس کو سوچ کر کے امام زینالعابدین تڑپ جاتے تھے. یہ جو روایتوں میں ہے نا کہ جب امام زینالعابدین قید شام سے چھوٹ کر کے آئے ہیں، جب تک زندہ رہے اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے، جب تک زندہ رہے امام زینالعابدین اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہا. جب کبھی منحال پہ آ کے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا، جب آپ نے فرمایا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کی لفظیں ہیں،
याकूब इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं। हाय हमारे 18 यूसुफ, हमारी निगाहों के सामने तहस तहस कर दिए गए। तो कहते हो मौला कब तक रोइएगा। मीनार ने पलट के कहा, मौला शहादत तो आपके खानदान की विरासत है, राह खुदा में कत्ल हो जाना तो आपके लिए वाइस इफ्तिखार है। इमाम ने कहा, मीनार तुमने सच कहा, अरे राह खुदा में शहीद हो जाना हमारी विरासत। लेकिन ए मीनार, क्या माँ बहनों का वो रहना सर उगो शाम के बाजार में फिराया जाना भी हमारी विरासत। अजरकुम अल्लाह, ये वो दर्द था, ये वो दाग था इमाम सज्जाद के कलेजे पर। जब कभी आपसे पूछा जाता था कि मौला आप पर सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, मौला कभी करबला का तस्करा नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे सबसे ज्यादा मुसीबत का लम्हा वो था जब मेरे बाबा ने मेरी फूफी ज़ैनब के लाडलों का लाशा लाके इकलौती बहन के सामने रख दिया। कभी ने नहीं कहा सबसे ज्यादा मुसीबत का मकाम वो था जब मेरे बाबा ने अपने भतीजे कासिम का पामाल जनाजा ला करके उसकी माँ के सामने रखा। कभी ये नहीं कहते थे सबसे ज्यादा मुसीबत का मौका वो था जब मेरे भैया अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी। ये भी न कहा सबसे ज्यादा मुसीबत का मौका वो था जब मेरे बाबा के हाथों पर मेरे 6 महीने भाई का जनाजा था। मेरा बाबा कभी आगे बढ़ता था कभी पीछे हटता था। अरे माँ को क्या जवाब देंगे, माँ ने पानी पिलाने के लिए दिया था। अजरकुम अल्लाह, ये भी नहीं कहा सबसे ज्यादा मुश्किल मकाम वो था जब मेरे बाबा के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। ए अजीजो, करबला में एक बड़ा मुश्किल मकाम जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए आया था, मगर उसे भी बयान नहीं किया। वो कौन सा मकाम है, जब शहादत हुसैन के बाद असीरों का काफिला करबला से गुजारा जा रहा था, उस रास्ते से असीरों को ले जाया गया जहां शुहदा के जनाजे जमीन पर पड़े हुए थे। जैसे ही बीवियों ने अपने अजीजों के लाशों को देखा है, बीवियों ने अपने आप को अपने अजीजों के लाशें पे गिरा दिया। कोई अली अकबर के लाशें से लिपट के बैन कर रही है, कोई अब्बास के लाशें से लिपट के बैन कर रही है, कोई कासिम के लाशें से। ए अजीजों, ज़ैनब अपने भाई हुसैन के लाशें से लिपट के बैन कर रही थी। अचानक ज़ैनब की नजर जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी है तो क्या देखा, सैयद सज्जाद का आलम कुछ ऐसा है लगता है ये रूह पर वार कर जाएगी। ज़ैनब ने भैया के लाशें को छोड़ा, आई ज़ैनुल आबिदीन के पास। ए मेरे लाल, अरे अपने को संभालो, ये मैं क्या देख रही हूँ। इमाम ने तड़प के कहा था, ए फूफी अम्मा, अरे अपने को मैं कैसे संभालू, मैं कैसे अपने से संभालू। फूफी अम्मा आप नहीं देखती हैं, अरे उम्र साथ में अपने नजीर लाशों को तो दफन कर दिया। हाय मेरे बाबा का जनाजा बेपुतलू कफन पड़ा है और बेटा इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ी पांव में भेड़िया, अपने बाबा को मैं पुतलू कफन नहीं दे सकता। ए अजीजों, ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, मगर इमाम सज्जाद ने जवाब में इसे भी नहीं बयान किया। जब पूछा सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, यही तो कहते थे ना, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अरे सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जब शाम का बाजार मेरी मार भी बरहना सर। हाय सैयद सज्जाद ने ये मंजर कैसे देखा होगा, इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त किया होगा। अला लानतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। बार इलाहा वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले सच्चे में अहले बैत अफ़हार के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हमारी जिंदगी हक और इंसाफ की जिंदगी हो, हमारी जिंदगी गुनाह की जिंदगी न हो, इताअत की जिंदगी हो। पालने वाले हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम गुनाह को गुनाह समझें और अच्छे कामों को अच्छा समझें। बारे इलाहा तो हमें अच्छाई की दावत और बुराई से रोकने की तौफीक इनायत फरमा।
پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عنایت فرما، بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسرت غزہ کا میدان ظلم و ستم کی کہانی سنا رہا ہے، بار الہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره، ما تنسوا۔